اتوار 17 دسمبر کے سیربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ کوئٹہ کے وسط میں گرجا گھر پر خودکش حملہ، کم از کم 8 افراد ہلاک۔ حکام ان حملوں کو روکنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں؟ صوبائی وزیر داخلہ کہتے ہیں،
اگر ایک گول کیپر 9 گول روکتا ہے وہ کوئی نوٹس نہیں کرتا ہے، جب ایک گول ہو جاتا ہے تو وہ سب کے نوٹس میں آ جاتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسے ہزاروں حملے روکے گئے ہیں۔
تفصیل ذرا دیر میں، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک گرجا گھر پر ہونے والے حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 56 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ میتھڈسٹ چرچ پر کیا گیا۔ جائے وقوع پر انسپیکٹر جنرل آف بلوچستان پولیس معظم جان انصاری نے بتایا کہ حملے کے وقت چرچ میں 400 لوگ عبادت کے لیے موجود تھے۔
کہ ایک سوسائڈ بامبر جو ہے اس نے چرچ کے اندر جو مین ان کی عبادت گاہ ہے اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو خودکش تھا چونکہ، تو اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا، وہ اندر داخل نہیں ہو سکا۔ دوسرا جو سوسائڈ بامبر، وہ جب داخل ہوا ہے تو وہ سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کیا، ٹائملی ریئیکٹ کیا، اور ایک جو خودکش حملہ آور ہے اس کو گیٹ کے اوپر ہی فائر کر کے نیوٹرلائز کر دیا۔ دونوں جو سوسائڈ بامبر تھے وہ چرچ کی مین جو بلڈنگ تھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔
مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے آج اس حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ ایدھی چوک پر مظاہرین نے ٹائر جلائے اور نعرے بازی کی۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ سبا ناز،
کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت مظاہرہ کیا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ امریکی سفارت خانے کے قریب کیے جانے والے اس مظاہرے کو حکومتی حمایت حاصل تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس قرارداد کے مسودے پر کام کر رہی ہے جس میں کہا جائے گا کہ یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے یکطرفہ فیصلے سے کوئی قانونی فرق نہیں پڑے گا۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی مشرقی یروشلم میں سفارت خانہ کھولنا چاہتا ہے۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے ترکی میں اجلاس کے دوران عالمی برادری سے اپیل کی تھی کہ وہ مشرقی یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کر لیں۔ ادھر ایران میں حکام نے دارالحکومت تہران اور دیگر علاقوں میں آلودگی کی سطح بلند ہو جانے کے باعث اسکولز کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تہمینہ قریشی۔
ایرانی حکام نے صوبہ تہران میں کانوں اور سیمنٹ کے کارخانوں کو بھی بند کرنے اور وسطی شہر میں ٹریفک کے قوانین مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ حالیہ دنوں کے دوران تہران کی فضا میں اسموگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ شہر تہران میں موسم سرما کے دوران آلودگی کی بلند سطح ریکارڈ کی گئی ہے۔ سنیچر کے روز تہران میں آلودگی کی سطح عالمی ادارہ صحت کی وضع کردہ حفاظتی سطح سے 8 گنا زیادہ ریکارڈ کی گئی تھی۔
سعودی عرب میں ٹریفک قوانین میں ترمیم کا اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت خواتین کو گاڑی کے ساتھ اب موٹر سائیکل اور ٹرک چلانے تک کی اجازت ہوگی۔ شمائلہ خان۔
سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کو موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ ٹرک چلانے کی اجازت بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہی فرمان میں صاف صاف کہا گیا تھا کہ ڈرائیونگ سے متعلق قوانین مردوں اور عورتوں کے لیے برابری کی سطح پر ہوں گے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک کا مزید کہنا ہے کہ خواتین ڈرائیورز کے لیے خصوصی نمبر پلیٹس جاری نہیں کی جائیں گی، تاہم حادثات یا ٹریفک کی دیگر خلاف ورزیوں میں ملوث پائی جانے والی خواتین کے لیے خصوصی سینٹرز بنائے جائیں گے، اور ان کا عملہ بھی خواتین پر ہی مشتمل ہوگا جو ٹریفک کی خلاف ورزیوں کو دیکھے گا۔
چلی میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے، جہاں قدامت پسند ارب پتی اور سابق صدر سیباسٹین پینیرا اس انتخابات میں الیجنڈرو گوئلر کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو مدت مکمل کر کے جانے والے صدر کی قیادت میں بننے والے اتحاد کے امیدوار ہیں۔ پینیرا انتخابات کا پہلا مرحلہ جیت چکے ہیں، لیکن وہ رن آف سے بچنے کے لیے مقررہ ووٹوں کی تعداد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چلی کے عوام موجودہ صدر کو سماجی پالیسیوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں جو کمزور معاشی پیداوار کا سبب بنی ہیں۔ افغانستان سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ شمالی صوبے ہلمند میں طالبان نے بڑا حملہ کیا ہے جس میں کم از کم 2 پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ لشکر گاہ کے علاقے میں قائم ایک چیک پوائنٹ پر کیا گیا۔ افغان حکام کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں جوابی کارروائی کے دوران 15 شدت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ یمن سے اطلاعات ہیں کہ فضائی حملے میں 10 خواتین ہلاک ہو گئی ہیں جو شادی کی تقریب میں شرکت کر رہی تھیں۔ اس حملے کا الزام سعودی قیادت میں بننے والے فوجی اتحاد پر لگایا جا رہا ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ خواتین وسطی صوبے مارب میں ایک تقریب سے نکل کر جا رہی تھیں جہاں حوثی باغی اور حکومتی فورسز لڑائی میں مصروف تھے۔ اب تک سعودی فوجی اتحاد نے اس بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں پاکستان سے، جہاں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک چرچ پر حملہ ہوا ہے۔ کوئٹہ شہر میں گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ کے قریب واقع میتھڈسٹ چرچ پر ہونے والے حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 56 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق چرچ پر خود کش حملہ کیا گیا۔ کوئٹہ سے محمد کاظم، ان کی رپورٹ ایک سوتھی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
یہ حملہ اس وقت ہوا جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد اتوار کی عبادت کی مناسبت سے میتھوڈسٹ چرچ میں موجود تھی۔ سرکاری حکام کے مطابق یہ حملہ دوپہر 12:10 کے قریب کیا گیا۔ اس حملے میں زخمی ہونے والے ایک عینی شاہد نے بتایا کہ انہوں نے پہلے فائرنگ کی آواز سنی۔
اچانک ایک دم سے کہ فائرنگ کی ہے، برسات ہی ہونی شروع ہو گئی۔ پھر فائرنگ کے بعد کوئی 10 کے بعد ایک دھماکہ ہوا ہے، اس میں کہ پھر ہم لوگ کافی ہے کہ لوگ جن سے زخمی ہوئے ہیں، فوتگی ہو گئی ہیں۔
آج اس چرچ میں اسکول کے بچوں نے ایک ڈرامہ پیش کرنا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق اس ڈرامے کے پیش نظر لوگ بڑی تعداد میں آئے تھے۔ اس حملے میں ڈرامہ پیش کرنے والے بچے بھی زخمی ہوئے۔ سیول اسپتال کوئٹہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایک زخمی بچے کا کہنا تھا، کوئٹہ کے ایک معروف فوٹوگرافر کیلون بھی چرچ میں اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس واقعے میں ان کی ایک بھتیجی ہلاک ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خودکش حملہ آور اس جگہ کے قریب پہنچ گیا جہاں لوگ عبادت میں مصروف تھے۔
تو ادھر سے مین دروازے پر فائرنگ شروع ہو گئی، فائرنگ شدید شروع ہو گئی۔ میں نے بھاگ کے سب سے پہلے سنڈے اسکول کے بچوں کا دروازہ بند کیا، پھر چرچ کی طرف بھاگا اور چرچ کا دروازہ مین بند کیا۔ دوسرا دروازہ بند کرنے جا رہا تھا، اتنی دیر میں وہ جو سوسائیڈر تھا وہ مین دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔
پولیس حکام کے مطابق دو خودکش حملہور چرچ کے مین گیٹ سے داخل ہوئے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان معظم جا انصاری نے چرچ کے دورے کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ فورسز کی کارروائی کی وجہ سے دونوں حملہور اس جگہ پر نہیں پہنچ سکے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔
دوسرا جو سوسائڈ بامبر وہ جب داخل ہوا ہے تو وہ سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ٹائملی ریئیکٹ کیا، اور ایک جو خودکش حملہ آور ہے اس کو گیٹ کے اوپر ہی فائر کر کے نیوٹرلائز کر دیا۔ دونوں جو سوسائڈ بامبر تھے وہ چرچ کی مین جو بلڈنگ تھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔
حکام کے مطابق خودکش حملہ آور 3 تھے جن میں سے ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ فرار ہونے والے حملہ آور کی تلاش کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں 2 خواتین سمیت 8 افراد ہلاک اور 56 زخمی ہوئے۔ سیول اسپتال کے حکام کے مطابق زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ میتھوڈسٹ چرچ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ کے قریب واقع ہے۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے بعض افراد کا کہنا تھا کہ چرچ پر سیکورٹی مناسب نہیں تھی جس کے باعث یہ حملہ ہوا۔ اس واقعے کے خلاف انہوں نے ٹائر جلائے اور نعرے بازی کی۔ تاہم آئی جی پولیس کا کہنا ہے کہ سیکورٹی کی وجہ سے دونوں خودکش کوئی بڑا نقصان کرنے سے پہلے مارے گئے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں رواں سال اب تک 9 خودکش حملے ہوئے۔ تاہم رواں سال کے دوران مسیحی برادری کے کسی چرچ پر یہ پہلا خودکش حملہ تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
کوئٹہ میں دی میتھڈسٹ گرجا گھر پر شدت پسندوں کا جب حملہ ہوا تو اس وقت مقامی پادری فادر سائمن بشیر گرجا گھر میں عبادت کروا رہے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے فادر سائمن بشیر سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ جب حملہ ہوا تو آپ گرجا گھر میں موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا؟
میں عبادت کروا رہا تھا، آج ہماری سنڈے اسکول کی پریزنٹیشن تھی، کرسمس کی سیلیبریشن تھی۔ عبادت میں ٹھیک 12 بجے کے بعد سنڈے اسکول کے بچوں نے پریزنٹیشن شروع کرنی تھی، تو ابھی ان کی سیلیبریشن کی پریزنٹیشن شروع ہونے سے پہلے سنڈے اسکول کے بچے اپنے روم میں تیار ہو رہے تھے سنڈے اسکول کی بلڈنگ میں۔ تو ہم چرچ کی بلڈنگ میں تھے تو باہر سے گولیوں کی آواز آئی، گولیاں چلی ہیں، تو ہمارے انتظامیہ کے لوگوں نے بھاگ کے دروازے بند کر دیے دونوں اندر کے جس بلڈنگ میں تھے۔ تو لوگ سارے بھاگ کے آلٹر ہوتا ہے ہمارا، آلٹر کی طرف آگے، آگے کیسے کی طرف جہاں سے کھڑا ہو کے میں عبادت کروا رہا تھا۔ جیسے لوگ آگے ہیں، لوگوں نے آگے جا کے ہجوم سارا چرچ کے اگلے حصے میں آ گیا، ایسے لگا کہ پچھلے دروازے پہ لوگ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ باہر سے فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں، خدا کے فضل سے اس ٹائم تک تو لوگ ٹھیک تھے۔ باہر انہوں نے شاید ہمارے چوکی داروں کو پہلے پولیس کو دھکیلا ہے، پیچھے پھر ہمارے چوکی داروں کو گولیاں ماری ہیں، پھر ہمارے انتظامیہ کے لوگ تھے وہ کوئک کراس فائرنگ کر رہے تھے۔ جیسے وہ لوگ انٹر ہو گئے ہیں چرچ کے احاطے میں، کمپاؤنڈ میں، جی، چرچ بلڈنگ تک پہنچنے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، ایک خودکش جو تھا وہ چرچ کی بلڈنگ کے ساؤتھ کی سائڈ پہ ایک بڑا دروازہ وہاں تک آ گیا تھا۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچا تو ہمارے پولیس والوں نے اور ہمارے انتظامیہ کے لوگوں نے اس پہ فائرنگ کی، وہ گر گیا۔
اچھا،
اور جب وہ گرا تو اس نے تار سے دھماکہ کر دیا۔
تو کیا آپ کے خیال میں ان حالات کے مد نظر حکومت کی طرف سے مناسب سیکورٹی کا انتظام کیا گیا تھا اس چرچ کی حفاظت کے لیے؟
حکومت تو عموماً ہمیں دیتی ہے، ایکسٹرا آرڈینری سیکورٹی دیتی ہے، ہماری حفاظت کا انتظام کرتی ہے، لیکن ابھی پولیس والے یا ایف سی والے تو موجود ہوتے ہیں اور گشت والے بھی آتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارا وی اے پی مومنٹ والا روڈ ہے، اسی سڑک پہ گورنر ہاؤس، وزیر اعلی ہاؤس ہے، تو ایکسٹرا آرڈینری سیکورٹی ہوتی ہے۔ ہمیں پھر میں تو اندر عبادت کروا رہا تھا، لیکن باہر کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں جب انٹر ہوا تھا تو نارمل سیکورٹی۔
تو آپ کے خیال میں اس طرح کے حملے کو مستقبل میں روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟
ہم مسیحی ہیں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور بھی اپنی دیواروں کو بڑا کریں گے، دروازوں کو بڑا کریں گے، خاردار تارے لگائیں گے، کچھ نہ کچھ تو انتظام کریں گے جس سے ہم محفوظ رکھ سکیں۔
کیا آپ فاتح سائمن بشیر خود اپنے آپ کو اور کمیونٹی کو محفوظ سمجھتے ہیں، محفوظ محسوس کرتے ہیں؟
دیکھیں، یہاں تو پورے پاکستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارا سارا ملک ہیٹ لسٹ پہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری کمیونٹی بھی پاکستان میں رہتی ہے، پاکستانی ہے، تو ہم سب بھی پھر اس اٹیکس کی زد میں آتے ہیں جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے لوگ بھی اسی میں تھے، اگر ہم کہیں کہ صرف ہم محفوظ نہیں ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے، ہم سب بھی محفوظ نہیں ہیں۔
یہ تھے کوئٹہ میں دی میتھڈسٹ گرجا گھر کے پادری فادر سائمن بشیر۔ اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے بات کی۔ حملے سے پہلے انہوں نے اپنے حملے کے بعد انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ حملے پر جلد قابو پایا گیا اور اس حملے میں زیادہ جانی نقصان کا خطرہ تھا، مگر سوال یہ ہے کہ نوبت یہاں تک آئی ہی کیوں؟ یہ جو حملہ ہوا بظاہر کافی محفوظ علاقے میں ہوا ہے، میں نے ان سے پہلے تو یہی پوچھا کہ اگر اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ حال ہے تو پھر تو خطرے کے سائے منڈلاتے رہیں گے۔
دیکھیں، اب آپ اس کو جس طرف بھی لے کے جائیں، یہ ایک مصروف ترین شاہراہ ہے کوئٹہ کی، اور یہ ہماری جو سب سے محفوظ جو ایریا ہے اس کو ہم نے باؤنڈری کیا ہوا ہے، وہ اس میں سے نہیں ہے جس میں سول سیکریٹریٹ ہے یا چیف منسٹر ہاؤس ہے، یہ اس سے باہر ہے اور عام شاہراہ ہے۔ لوگ اس میں روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں ٹریول کرتی ہیں، اور مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تھریٹ کیا ہے۔ تھریٹ ہے سوسائڈلز کا، اور جو دنیا میں میکسیمم سینٹینس ہے دیٹ از ڈیتھ سینٹینس۔ کوئی ڈیتھ سینٹینس کو قبول کر کے آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے لڑنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں ان پولیس کے بہادر سپوتوں کو میں آج سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان کو گیٹ پہ انٹر ہونے نہیں دیا۔ فرسٹ سوسائٹل واز شاٹ آن ہیڈ اور وہ وہیں پر گرا، اور سیکنڈ والے کو ٹانگ پہ گولی لگی، وہ بھی چرچ کے اندر نہیں گھس سکا۔
400 کے قریب ہمارے مسیحی برادری کے لوگ جس میں عورتیں اور بچے شامل تھے وہ وہاں پر موجود تھے, اور ان کا اگر یہ سوسائٹیز اندر چلے جاتے پولیس رسپونڈ نہ کرتی تو ہم کوئی ایسا میس کریس دیکھتے جس طرح ماضی میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے تھے جہاں پر بہت سارے لوگوں کو شہید کیا جاتا یا ہاسٹیج سچویشن ہوتی.
سرفراز صاحب, سرکار بار بار کہہ رہی ہے یا کہتی رہی ہے ماضی میں بھی کہ شدت پسندوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اور ان کے خلاف جو آپریشن کیے جا رہے ہیں وہ کافی کامیاب ہوئے ہیں, تو پھر یہ کیسی کامیابی ہے کہ وہ حملے کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟
دیکھیں, پہلے وہ پاکستان میں بیٹھ کے حملے کرتے تھے, مرضی کی جگہ چنتے تھے اور دن میں 2 حملے کرنے ہوتے تھے, 4 کرنے ہوتے تھے, 8 کرنے ہوتے تھے, دیٹ واز دیئر چوائس. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اس ملک میں ایک ہی ٹائم میں 4 صوبوں میں بھی حملے ہوتے رہے, لیکن یہ ہے کہ اب وہ آپریشن ضرب الازم کے بعد وہ انہوں نے پاکستان کم سے کم چھوڑ دیا ہے. اور اب آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں, اگر بلوچستان کی فیجلٹیز مجھ سے بہتر آپ کو پتا ہے کہ 150 کلومیٹر پہ کوئٹہ پہ ایک بارڈر ہے جس میں روزانہ 12,000 سے 13,000 لوگوں کی ٹریولنگ ہوتی ہے وداؤٹ اینی ٹریول ڈاکومنٹ, اور وہاں پر را اور NDS ہمارے جو ٹیررسٹ ہیں, جس میں مولوی فضل اللہ ہے, جس میں یہ جو جن کو آپ کے ہاں شاید ناراض بلوچ کہتے ہیں, ہمارے ہاں ان کو بھی ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں, یہ جو سو کالڈ بلوچ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں, میں تو خیر ان کی بلوچیت پہ بھی مجھے شک ہے, وہ را سے پیسے لے کر وہاں پر ان کے کیمپس ہیں, ٹریننگ کیمپس موجود ہیں وہاں پر, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں.
لیکن سرفراز صاحب, آپ نے خودکش حملہ آوروں کا ذکر کیا, غیر ملکی عناصر کا ذکر کیا, تو اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں ان کو روکنے میں انٹیلیجنس کا اہم کردار ہوتا ہے, لیکن آپ نے ان کی نشاندہی بھی کی ہے, تو پھر بھی آپ ان عناصر پر قابو کیوں نہیں پا سکے؟ کیا حکومت کی کوئی پالیسی بھی ہے مؤثر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے؟
دیکھیں, کیسی حکومت ہوگی, کیسی اسٹیٹ ہوگی جس کو جو سب سے بڑا تھریٹ ہے, اس کی سالمیت کو خطرہ ہے اس دہشت گردی سے, اور اس کے لیے اس نے پالیسی نہیں بنائی ہوگی. دس از سوری ٹو کاؤنٹر یو, میں معافی چاہتا ہوں اس اختلاف پہ, لیکن ظاہر ہے ہماری پالیسی ہے, حکومت اپنی سیکورٹی پالیسی بار بار ریوائز کرتی ہے. اور جہاں تک آپ سیکورٹی ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں, یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہزاروں ایسے واقعات کو, ہزاروں ایسے خودکش حملوں کو, مجھ پر خود کچھ خودکش حملے ہونے تھے وہ پکڑے گئے, اور ظاہر ہے وہ مقابلوں میں بعض اوقات فائر ایکسچینج میں بھی مارے گئے, تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو پری ایمپٹیو میئر سے روکے گئے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ سیکورٹی لیپس ہے, تو بھائی ہم جنگ میں ہیں, اور جنگ میں وی نیڈ یور سپورٹ, بیکاز جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے.
آپ نے کہا کہ جیسے آپ نے ان کی نشاندہی بھی کر لی ہے, تو اگر نشاندہی کر لی ہے تو پھر مؤثر کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے, یا بس اندھیرے میں تیر چلائے جا رہے ہیں؟ کیوں اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہا, نتیجہ کیوں سامنے نہیں آ رہا؟
اصل میں کوئی میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا ہوں ان دھماکوں پہ, لیکن پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, میں یہ آرگومنٹ جو جنریٹ کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس جنگ کو, یا آپ کی توسط سے جو ہمارے قائرین ہیں وہ اس جنگ کو سمجھ سکیں, کہ اگر ایک گول کیپر 9 گول روکتا ہے وہ کوئی نوٹس نہیں کرتا ہے, جب ایک گول ہو جاتا ہے تو وہ سب کے نوٹس میں آ جاتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسے ہزاروں حملے روکے گئے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی نہ ان کو ہائپ ملتی ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے میڈیا جو آج کل جس دوڑ میں لگی ہوئی ہے, ایک کمرشلائز ہو چکی ہے, تو ظاہر ہے ان کا فوکس وہ ہماری کامیابیاں نہیں ہیں, وہ ناکامیاں ہی ہوتی ہیں.
یہ تھے بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی, جن سے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بات کی. کوئٹہ میں شدت پسندی کے حملے اور ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار محمد عامر رانا سے بات کی, اور ان سے بات شروع کرتے ہوئے پہلے تو یہ پوچھا کہ حکومت اور فوج کی جانب سے مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے, تو پھر ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ یہ حملے کیسے ہو رہے ہیں؟
ایک دعوے کرنا تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن خطرہ تو موجود ہے اور اس کا بھی اعتراف ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت لی ہے یا جیتنے کے قریب ہے, میرا وہ ایک نفسیاتی اس کے اثرات ہیں, شاید اس کو قوم کو بتانے کے لیے کہ اب جو جنگ ہے وہ جیتی جا رہی ہے. لیکن خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کم ہونے کے باوجود, اور اس کی وجہ ہمارے علم کے اندر ہے کہ وہ گروہ ہیں جو ابھی تک پاکستان کے اندر ایکٹیو ہیں، خواہ وہ ان کے انفراسٹرکچر جو ہے افغانستان میں ہو، لیکن ان کے بہرحال آپریشنل بیسس پاکستان میں ابھی تک ہیں۔
عامر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا پاکستانی ریاست نے یہ طے کر لیا ہے کہ دہشت گردی سے مکمل طور پر نجات حاصل کرنی ہے اور ماضی کی پالیسیوں کو مکمل طور پر ترک کرنا ہے؟
مجھے نہیں پتا آپ کا اس سوال سے کیا مراد ہے، لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، پارلیمنٹ کا تعلق ہے، قوم کا تعلق ہے، تو انہوں نے کئی مرتبہ یہ ریزالو شو کیا ہے۔ اے پی ایس کے بعد جو پارلیمنٹ میں اور تمام جو سیاسی جماعتوں نے بن کے پورے پاکستان میں جو ریزالو سامنے آیا تھا اور نیشنل ایکشن پلان کی صورت کے اندر سامنے آیا تھا، وہ تو ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی دہشت گرد گروہ جو پاکستان کے اندر حملہ کرے گا یا اس میں شامل ہوگا تو اس کے ساتھ شاید کوئی رعایت نہیں بڑھتی جائے گی۔ جہاں تک آپ کا اشارہ ہے کہ وہ جو ہمارے تجزیراتی پالیسی کے اندر کچھ اقدامات ہیں افغانستان کے حوالے سے اور وہ جو گروہ وہاں پہ ملوث ہیں جس کی بار بار بات ہوتی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک علاقائی اور اسٹریٹجک کانٹیکسٹ ہے، اس کا تعلق آپس میں بنتا بھی ہوگا، لیکن جہاں تک انٹرنل سیکیورٹی کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔
یہ تھے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار محمد عامر رانا۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے بات سے بات کا۔
46 برس سے 16 کا ہنسا میرے سینے پہ ہر دسمبر میں مونگ دلنے آ دھمکتا ہے۔ 43 برس تک میں یہی سوچتا رہا کہ ایسا معجزہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ دسمبر کے مہینے میں 15 کے بعد 17 آ جایا کرے، یا دسمبر کم از کم فروری ہی بن جائے جس میں 29 تاریخ ہر چوتھے برس ہی آتی ہے۔ معجزہ تو خیر کیا ہوتا، الٹا 2014 میں 16 دسمبر کا ایک اور بھائی پیدا ہو گیا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اب رفتہ رفتہ ساری توجہ بڑے 16 کی بجائے چھوٹے 16 پہ منعقد ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ اب کسی کو 16 دسمبر 1971 یاد دلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس 16 دسمبر 2014 جو موجود ہے۔ ایک تو نیا 16 ڈھاکہ کی بجائے پشاور میں پیدا ہوا، لہٰذا ویسے بھی قریب ہے اور ایسے بھی۔ پہلے والے 16 کو یاد کریں تو عاقبت نا اندیشی کے سبب بے شمار مرنے والوں کا خیال تو آتا ہے، مگر جغرافیائی، سیاسی اور ثقافتی دوری اس خیال کو دکھ میں نہیں بدلتی۔ سچ تو یہ ہے کہ دکھ روز اول سے تھا ہی نہیں۔ کچھ افسوس ہے تو مشرقی پاکستان کے کھونے کا، مشرقی پاکستانیوں کے کھونے کا نہیں۔ اس کے برعکس 16 دسمبر 2014 کی راکھ سے اٹھنے والا دکھ ان بچوں کا ہے جن میں سے ایک ایک کی تصویر ہم نے نہ صرف دیکھی ہے بلکہ دل میں میخ کی طرح گڑی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹا تابوت ہی سب سے وزنی ہوتا ہے۔ ڈھاکہ والے 16 کی تصویر میں فلڈ لائٹس فوج پہ تھیں، پشاور والے 16 میں فلڈ لائٹس فوج پر ہی ہیں۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ پہلے والے امیج میں فوج سروائیور ہے، دوسرے والے امیج میں فوج لائف سیور ہے۔ پہلے والے امیج میں فوج ملک کے لیے لڑی مگر ہار گئی، دوسرے والے امیج میں بھی فوج ملک کے لیے لڑی مگر جیت گئی۔ لیکن ایک مقام پہ آ کے دونوں 16 میرے ذہن میں گڑمڑ ہو جاتے ہیں۔ پہلے والے 16 کے متاثرین کو بھی کسی نے نہیں بتایا کہ ان کے چہیتے کیوں مرے یا مارے، اور دوسرے والے 16 کے متاثرین کے بھی والدین پوچھتے پھر رہے ہیں کہ ان کے لخت جگر کیوں مرے، غفلت کہاں ہوئی، ذمہ دار کون ہے، کوئی ایک شخص، ایک نام، کوئی ایک پالیسی، کوئی ایک راز۔ پہلے والے 16 کے جواز کھدیڑنے کے لیے جسٹس حمود الرحمان کمیشن بنا، مگر اس کی سفارشات پہ عمل تو خیر کیا ہوتا، رپورٹ ہی باضابطہ طور پہ آج تک سامنے نہ آ سکی۔ بہت سے ڈرائنگ روم ناقد ہر برس پھٹا ڈھول بجاتے ہیں کہ جب تحقیق ہی نہ ہوگی تو خود احتسابی کیسے ہوگی اور ہم آئندہ ایسے المیوں سے کیسے بچیں گے۔ ان کوڑ مغزوں کو یہ سامنے کی بات آخر کب سمجھ میں آئے گی کہ غلطی کبھی خود کو نہیں دہراتی بلکہ ہر بار نئی غلطی ہوتی ہے۔ غلط کار پرانا ہو سکتا ہے مگر غلطی نہیں۔ ایسے میں پرانی خطاؤں کے پوسٹ مارٹم سے کیا حاصل؟ اسی لیے تو دوسرے والے سولہ کے اسباب جاننے اور ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے کوئی کمیشن تک بنانے سے بھی گریز کیا گیا کہ جب کوئی حساس رپورٹ سامنے لانے نہ لانے سے فرق ہی نہیں پڑتا تو ایک اور کمیشن پر وقت و وسائل ضائع کر کے ردی میں اضافے سے فائدہ۔ 16 دسمبر کی کانٹوں بھری رات اور ببول زدہ دن ڈوبنے کے بعد بس ایک اطمینان ہے جو 17 دسمبر کی صبح دل کو تھپک تھپک کے پھر سلا دیتا ہے، اب 16 سال بھر نہیں آئے گا، جا بچہ عیش کر۔
وسط اللہ خان پیش کر رہے تھے اپنا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔ آرمی چیف پہلی بار سینٹ کے روبرو جائیں گے، یہ شہ سرخی ہے ہماری ویب سائٹ پر، تفصیلات پڑھنے کے لیے bbcurdu.com آئیے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
کھیل کی خبروں کا پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔
شارجہ میں جاری پہلے ٹی ٹین لیگ میں آج سیمی فائنلز اور فائنل کھیلا جا رہا ہے۔ پہلے سیمی فائنل میں مراٹھا اریبینز کی جانب سے دیے گئے 98 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کیرلا کنگز کی بیٹنگ جاری ہے۔ مراٹھا اریبینز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 10 اوورز میں 9 وکٹوں پر 97 رن سکور کیے۔ ڈوائن بریبو نے سب سے زیادہ 27 رن سکور کیے، جبکہ کپتان عماد وسیم 18 کے سکور پر پویلین لوٹ گئے۔ دوسرا سیمی فائنل پختونز اور پنجابی لیجنڈز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ان مقابلوں میں جیتنے والی ٹیموں کے درمیان فائنل بھی آج ہی پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 ہوگا۔ ادھر پرتھ میں تیسرے ایشیز کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کا اختتام انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں 132 رنز پر کیا۔ آسٹریلیا کی برتری ختم کرنے کے لیے انگلینڈ کو 127 رنز درکار ہیں، جبکہ ان کے پاس 6 وکٹیں محفوظ ہیں۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز 662 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی۔ کوالالمپور میں مردوں کی دوسری ایشیائی نیٹ بال چیمپئن شپ کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو 50 کے مقابلے میں 51 پوائنٹ سے شکست دے دی۔ پاکستان کے حصے میں چاندی کا تمغہ آیا۔ برطانیہ کے تیراک ایڈم پیٹی نے یورپین چیمپئن شپ 100 میٹر بریسٹ اسٹروک مقابلے میں سونے کا تمغہ اپنے نام کر لیا ہے۔ کوپن ہیگن میں انہوں نے مقررہ فاصلہ 55.9 سیکنڈز میں طے کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ 22 سالہ ایڈم نے اسی ہفتے 50 میٹر کے مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ فائنل میں دفاعی چیمپئن ریال میڈرڈ نے برازیل کے کلب گریمیو کو 1-0 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ سیمی فائنل میں ریال میڈرڈ نے الجزیرہ کلب کو 2-0 سے شکست دی تھی۔ گولف میں ورلڈ نمبر 8 انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے جسٹن روز نے انڈونیشین ماسٹرز جیت لیا ہے۔ گزشتہ 7 ہفتوں کے دوران ہونے والے ٹورنامنٹس میں یہ ان کی تیسری کامیابی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ موبائل فون جسم اور بستر سے دور رکھیں۔ موبائل فون سے خارج ہونے والی ریڈیو فریکوینسی انرجی سے بچنے کے لیے کیلیفورنیا میں صحت عامہ کے شعبے نے یہ ہدایت جاری کی ہے۔ اس خبر کی تفصیلات bbcurdu.com پر موجود ہیں۔ سیربین کا نصف آیا ہے، یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک گرجا گھر پر ہونے والے حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 56 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی مشرقی یروشلم میں سفارت خانہ کھولنا چاہتا ہے۔ ایران میں حکام نے دارالحکومت تہران اور دیگر علاقوں میں آلودگی کی سطح کے بلند ہو جانے کے باعث اسکولز بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ افغانستان سے کہ شمالی صوبے ہلمند میں طالبان نے حملہ کیا ہے جس میں کم از کم دو پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن میں فضائی حملے میں 10 خواتین ہلاک ہو گئی ہیں جو شادی کی تقریب میں شرکت کر رہی تھیں۔ اس حملے کا الزام سعودی قیادت میں بننے والے فوجی اتحاد پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرنے والے وکلاء میں سے ایک وکیل نے رابرٹ مولر پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے خلاف ہونے والی تفتیش کے لیے غیر قانونی طور پر ہزاروں ای میلز حاصل کی ہیں۔ رابرٹ مولر 2016 میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے حوالے سے جاری تفتیش کی قیادت کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں صدر ٹرمپ کے سابق مشیر مائیکل فلن پر ایف بی آئی سے جھوٹ بولنے پر فرد جرم عائد کی گئی جو اس تفتیش میں ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں تہمینہ قریشی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرنے والے وکلا گروپ کے ایک ممبر نے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے خلاف ہونے والی تفتیش کے لیے غیر قانونی طور پر ہزاروں ای میلز حاصل کیں۔ وکلا کے اس گروپ کا نام ٹرمپ فور امریکا ہے اور یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2016 انتخابات میں جیتنے اور ان کی حلف برداری میں مدد کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ ٹرمپ فور امریکا کے ایک ممبر کوری لینگوفر نے امریکی کانگریس کو لکھے جانے والے خطوط میں کہا کہ روسی مداخلت کی تفتیش کرنے والے حکام کو صدر ٹرمپ کی ای میلز غیر قانونی طور پر موصول ہوئیں، لیکن اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کے ترجمان نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ تمام شواہد قانونی طریقہ کار کے تحت اکٹھے کیے گئے تھے۔ رابرٹ مولر امریکی محکمہ انصاف کے مختص کردہ خاص نمائندے ہیں جن کو اسپیشل کونسل کہا جاتا ہے۔ وہ 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے حوالے سے ہونے والی تفتیش کی قیادت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ فار امریکا گروپ نے 2016 نومبر میں جب ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی الیکشن جیتے اور ان کی جنوری 2017 میں ہونے والی حلف برداری کی تقریب تک امریکی حکومت کا محکمہ جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کے ای میل سرورز استعمال کیے۔ کوری لینگوفر کی جانب سے امریکی کانگریس کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن نے ٹرمپ فار امریکا کے نجی مواد اور مواصلات اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کے دفتر کو فراہم کیے ہیں۔ کوری لینگوفر کے مطابق جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کو ٹرمپ فار امریکا کے نجی مواصلات پر قانونی ملکیت حاصل نہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کے دفتر کو فراہم کی گئی ای میلز میں صدر ٹرمپ کی حلف برداری کی ٹیم یعنی ٹرانزیشن ٹیم کے 13 افسران کا نام تھا۔ ان ناموں میں صدر ٹرمپ کے برطرف سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن کا نام بھی شامل تھا جنہوں نے دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہی ایف بی آئی سے روسی حکام سے روابط کے بارے میں جھوٹ بولنے کا اعتراف کیا۔ مسٹر فلن وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن کے پہلے اعلیٰ عہدیدار ہیں جن پر ایف بی آئی کی جانب سے رشین حکومت کی 2016 انتخابات میں مداخلت کی تحقیقات میں فرد جرم عائد کی گئی۔ مگر صدر ٹرمپ سے جب مائیکل فلن کے لیے معافی کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا،
میں ابھی مائیکل فلن کے لیے معافی کی بات نہیں کرنا چاہتا، ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں ابھی صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایف بی آئی اور جسٹس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ شدید غصے میں ہیں۔
دوسری جانب جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کے نائب کونسل لینی لومنٹرٹ نے بھی ٹرمپ فار امریکا کے کوری لینگوفر کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ٹرانزیشن ٹیم کو معلوم تھا کہ اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کسی بھی صورت میں معلومات یا مواد کی ضرورت پڑے تو وہ اس درخواست سے انکار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ٹرمپ فار امریکا کی مواصلات کا ذاتی ہونا غلط دلیل ہے۔ کچھ سیاسی حلقوں کا ماننا ہے کہ اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کی صدر ٹرمپ اور ان کے قریبی سیاسی حلقے کے خلاف روسی حکام کے ساتھ روابط کے خلاف تحقیق اہم مراحل میں داخل ہو رہی ہے، اس لیے ان کے مطابق ایسی خبروں سے رابرٹ مولر اور ان کی قیادت میں کی جانے والی تفتیش کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مائیکل فلن کے بعد صدر ٹرمپ کے ایک اور قریبی ساتھی جارج پاپاڈوپولوس نے بھی ایف بی آئی سے غلط بیانی کا اعتراف کیا تھا۔ یاد رہے کہ رابرٹ مولر سے پہلے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت اور صدر ٹرمپ کی ٹیم کے روسی حکام کے ساتھ روابط کی تحقیق ایف بی آئی کر رہی تھی۔ ایف بی آئی کے سابق صدر جیمز کومی نے مارچ میں امریکی کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹی کو دیے گئے بیان میں اس بات کی تصدیق بھی کی تھی، مگر مئی کے مہینے میں صدر ٹرمپ نے سابق ایف بی آئی سربراہ جیمز کومی کو اچانک برطرف کر دیا تھا۔
2016 میں امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے حوالے سے جاری تفتیش پر بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات بتا رہی تھیں تہمینہ قریشی۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ سابق وزیر اعظم اور پی ایم ایل این کے صدر میاں محمد نواز شریف لندن کچھ دن گزارنے کے بعد واپس لاہور پہنچے ہیں۔ پاکستان واپسی سے پہلے ایک بیان میں میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ وہ اب قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے مہم چلائیں گے، مگر وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہی جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے لاہور میں سینئر صحافی عارف نظامی سے بات کی اور یہ سوال ان کے سامنے رکھا۔
وہ بہرحال اپنے سپورٹرز کو موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن قانون اور آئین کی بالادستی سے ان کی کیا مراد ہے اور یہ آیا وہ کوئی سڑکوں پہ تحریک چلائیں گے، وہ جلسے کریں گے، یا ان کی پارٹی پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کو اجاگر کرے گی، یہ کوئی کلیئر نہیں ہے بات۔
اگر دیکھا جائے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو خلاف فیصلہ آیا وہ اس کے خلاف جلسوں اور تقریروں میں کھل کر تنقید کرتے رہے ہیں، تو ایک طرف یہ تنقید ہے اور دوسری طرف یہ بیان کہ آئین کی بالادستی کی خلاف مہم ہوگی، تو ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں نظر آتا؟
وہ ہمیں تو نظر آتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جس طریقے سے فارغ کیا گیا ہے اس سے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اگر کہ آج ہی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ کوئی ہمارے اوپر دباؤ نہیں ہے اور ہم عدالت کا احترام کرنا چاہیے، ہم میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آئین اور قانون کے مطابق تو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ملک چل رہا ہے، خود ان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے نامنیٹڈ وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق حکومت کر رہے ہیں اور معاملات کو آگے چلا رہے ہیں، تو میاں نواز شریف تو پتہ نہیں کیا مراد ہے، میرے خیال سے تو یہی ہے کیونکہ آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ان کو غلط نکالا گیا ہے اور ان کو کوئی ان کا مواخذہ نہیں ہونا چاہیے، تو جو ہوا ہے وہ ایک قسم کی وچلٹنگ ہے۔
اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ مہم کیا شکل اختیار کرے گی، لیکن جو بھی اس کی صورت ہو وہ اس قسم کی مہم سے کیا حاصل کر سکیں گے؟ بنیادی طور پہ یہ آنے والے انتخابات کی تیاری تو نہیں ہے؟
جی یقیناً، اس وقت صورت حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج بھی جلسہ کیا اوکھاڑا میں، غالباً وہ جلسے کر رہے ہیں، وہ عوام رابطہ مہم کر رہے ہیں، وہ پارٹی کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پی ایم ایل این اتنی گو مگو کی شکار ہے کہ اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی کے وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ برے حال نہیں دیکھے انہوں نے، اور شاید اسمبلی اپنی مدت ہی نہ پوری کر سکے، اسمبلیاں وہ اس قسم کی سچویشن دیکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ میاں نواز شریف بھی اس محسوس تو کرتے ہوں گے کہ پارٹی کو موبلائز کرنا چاہیے، لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے، اپنے ووٹرز کا حوصلہ جو ہے بلند رکھنا چاہیے، جو اس وقت نہیں ہو رہا۔
یہ تھے لاہور سے سینئر صحافی عارف نظامی، اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط پر مبنی سلسلے آپ کا خط ملا کا، ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ نوشیر و فیروز سے حاکم علی کھنڈ لکھتے ہیں، میں یوں تو آپ کا پرانا سامع ہوں اور آپ کی نشریات کا قدردان بھی ہوں، لیکن خطوں کے بارے میں ہمیشہ سے میرا نقطہ نظر یہی تھا کہ آپ صرف اپنی پسند کے خطوط نشر کرتے ہیں، لیکن یہ تاثر 11 نومبر 2017 کو اس وقت ختم ہو گیا جب بالکل غیر متوقع طور پر خود میرا خط آپ کی محفل سے نشر ہوا۔
اس میں ایسی غیر متوقع بات کون سی تھی حاکم صاحب؟ یہ محفل تو سجتی ہی آپ لوگوں کے خطوط پڑھنے کے لیے ہے۔ ذرا سوچیے کہ اگر سامعین ہمیں خطوط ارسال نہ کریں تو اتوار کے روز ہم یہ پروگرام کیسے پیش کر سکتے ہیں؟
حاکم صاحب مزید لکھتے ہیں، یہ درست ہے کہ آپ ایک نشریاتی ادارہ ہیں، آپ کا کام لوگوں کو سچی اور تعصب سے پاک اطلاعات بر وقت پہنچانا ہے، قوم کی اصلاح کرنا آپ کے فرائض میں شامل نہیں، چنانچہ جب لوگ آپ کو معاشرتی مسائل اور انتظامی خرابیوں کی تفصیلات بھیجتے ہیں تو یقیناً آپ بہت بیزار ہوتے ہوں گے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں عوام کی آواز سننے کا کوئی سرکاری نظام موجود نہ ہو، ایک بین الاقوامی ادارے کی نشریات میں ہماری آواز کا سنائی دینا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صوبہ سندھ میں کرپشن کی سطح اتنی بلند کیوں ہو گئی ہے؟ किसी जमाने में सरकारी क्लर्क चाय पानी के नाम पर मामूली सी रकम बटोर कर साइल का काम कर दिया करते थे, लेकिन अब तो मुंह फाड़ के रिश्वत तलब की जाती है। रेवेन्यू के महकमे में हालात सबसे ज्यादा तश्वीशनाक हैं। 10 बरस पहले रिकॉर्ड ऑफिस में आतिशजदगी का एक वाकया हुआ था जिसमें कुछ फाइलें जल गई थीं। इस हादसे को बहाना बनाकर आज तक महकमे के कारकुन फाइलें दबाए बैठे हैं और किसी जमीन, दुकान, मकान या प्लॉट के कागजात मुहैया करने के लिए मुंह मांगी रिश्वत तलब कर रहे हैं। यही हाल महकमा रेलवे का है, जिसका तमाम असासा रेलवे के अफसरों ने बेच खाया है। किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें, किसे दिखाएं कि सीने में जख्म क्या क्या हैं? बस हमारा इख्तियार तो यही तक है कि जंजीर अदल खींच दें और अपना दुखड़ा सुना दें। और बीबीसी से भी हमारी यही गुजारिश है कि असर करे ना करे, सुन तो ले मेरी फरियाद।
अरे हाकिम साहब, लोग तो खुद फरियाद लेकर आपके पास आते होंगे क्योंकि आप हाकिम हैं। हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला।
वाह,
ये शेर आपकी तफन्नन तबा के लिए पेश किया है हाकिम अली साहब, क्योंकि आपका मूड बहुत संजीदा बल्कि बड़े बेजार दिखाई दे रहे थे आप।
जिन गंभीर मसाइल की तरफ हाकिम अली साहब ने इशारा किया है, वो एक रात में तो पैदा नहीं हुए कि एक ही रात में खत्म भी हो जाएं।
और ये मुल्कगीर मसाइल हैं, इन्हें महज सूबा सिंध तक महदूद कर देना भी दुरुस्त नहीं।
जी हाँ, रिश्वत सतानी का जो बाजार आपको कराची और हैदराबाद में गर्म दिखाई देता है, क्या लाहौर और फैसलाबाद की सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है?
इन हालात में नाउमीद होना या पुरउमीद होना दोनों बराबर हैं, लेकिन चूंकि भलाई उम्मीद से वाबस्ता है इसलिए पुरउम्मीद रहना ही बेहतर है। हम तो ऐसे मौकों पे यही कहा करते हैं कि पैवस्ता रह शजर से, उम्मीदें बहार रख।
बैरानी जिला सांगड़ से डॉक्टर करम चंद लाखानी, शंकर गुलम शर्मा, नरेश शर्मा और जाम नवाजिश अली अपने मुश्तरका खत में लिखते हैं, यूं तो हम 1990 से सैरबीन सुन रहे हैं, लेकिन आज पहली बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं। मौसीकी या ड्रामे के प्रोग्राम को दिलचस्प बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन खतों के जवाब को दिलचस्प अंदाज में पेश करना एक नामुमकिन काम है जिसे सिर्फ आप लोग ही मुमकिन बना सकते हैं। रुबा सदी तक इस प्रोग्राम से लुत्फ उठाने के बाद आज हमने कलम भी उठाया है ताकि हकदार को उसका हक मिल सके।
देखिए साहिबान, हम अपनी तारीफ में मौसूल होने वाले खतूत नहीं पढ़ा करते, लेकिन चूंकि आपने 27 बरस में हमें पहली बार खत लिखा है इसलिए हमने शामिल महफिल कर लिया। अगर सवाल दिलचस्प हो तो उसका जवाब भी दिलचस्प होगा, इसलिए खतों के प्रोग्राम की सारी दिलचस्पी और खुशगवारी दरअसल खतूत इरसाल करने वाले सामईन की मरहून मिन्नत है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं।
बास खतूत इतनी बुरी लिखाई में होते हैं कि उन्हें पढ़ने और समझने में घंटों सर्फ हो जाते हैं,
लेकिन कुछ सामईन इतने साफ सुथरे अंदाज में लिखते हैं कि जी चाहता है उस खत को फ्रेम करा के दीवार पे टांग दिया जाए।
राणा तारिक जावेद इसी मौजू पर अपने ताज़ा मकतूब में लिखते हैं, आपने मुझे खुश खत करार देकर शर्मिंदा कर दिया। मैं तो स्कूल में बड़ा बदखत शुमार होता था, काश आपने मेरे हम जमातों की लिखाई देखी होती। आगे चलकर लिखते हैं, पिछले दिनों आगा अशरफ के बारे में पढ़ा कि वो बीबीसी उर्दू सर्विस के अव्वलीन ब्रॉडकास्टर थे, आपकी महफिल में कभी उनका जिक्र नहीं आया।
जी हाँ, पिछले दिनों आगा अशरफ की दो पुरानी किताबें लंदन से आदाबर्स और देश से बाहर 65 बरस के बाद दोबारा शाया हुई हैं। आगा साहब 1939 में बहरी जहाज में बैठ के इंग्लिस्तान गए थे, अभी रास्ते ही में थे कि दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। वो किन मुसीबतों से लंदन पहुंचे और किस तरह उन्होंने बरसते बमों में लंदन शहर का आंखों देखा अहवाल बीबीसी के सामईन तक पहुंचाया, ये सब दास्तान उनकी किताब में मौजूद है।
खत के आखिर में राणा साहब लिखते हैं, मैं जनूबी पंजाब के जिस हिस्से में रहता हूँ वहाँ बेशतर लड़कियों की शादी 18 बरस की उम्र से पहले कर दी जाती है और उनसे उनकी मर्जी भी नहीं पूछी जाती। बच्चियों को तालीम दिलवाना भी इस इलाके में मायूब समझा जाता है।
आपने एक नाखुशगवार हकीकत की तरफ इशारा किया है, लेकिन खुशकिस्मती से उस पसमानदा इलाके में आप जैसे तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल लोग भी आबाद हैं जिनसे तवक्को की जा सकती है कि वो अपने इर्द गिर्द फैले जहालत के अंधेरे को दूर करने में मददगार साबित होंगे।
लड़कियों का जिक्र हो रहा है तो यो बलोचिस्तान से मौसूल होने वाला ये खत भी सुन लीजिए, जिसमें सखीदात खोस्ती लिखते हैं, बीबीसी का मतलब क्या बीबियों की सर्विस है, क्योंकि आपकी नशरियात में मर्द हजरात इक्का दुक्का जबकि हर तरफ बीबियों की हुक्मरानी है।
انہوں نے بڑی مشقت سے ہماری 15 خواتین نشرکاروں کے نام جمع کیے ہیں اور فہرست ہمیں ارسال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نامحرم عورت کی آواز سننا گناہ ہے اور ایک دیندار مسلمان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ آپ کی نشریات سننا ترک کر دے۔
ایسا تو نہ کیجیے سخیداد صاحب، ہم ایک قیمتی سامع سے محروم ہو جائیں گے۔
لیکن اگر ان کے مشوروں پہ عمل کیا تو ہم تمام فیمیل وائسز سے محروم ہو جائیں گے۔ خط کے آخر میں انہوں نے براہ راست مجھے مشورہ دیا ہے کہ سامعین کی ڈاک کا جواب آپ اکیلے ہی دیا کریں۔
یعنی خود ہی خط پڑھیں اور خود ہی اس کا جواب دیں، واہ!
تمہاری نوکری خطرے میں پڑ گئی دوہا۔
تو چلیے، جب تک سخیداد صاحب کے مشورے پر عمل نہیں ہوتا تب تک تو میں خط پڑھتی ہی رہوں گی
اور میں جواب دیتا رہوں گا۔
تو سامعین، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پیو باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے تازہ خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
یہ تھا آپ کے خطوط پر مبنی سلسلہ آپ کا خط ملا۔ پاکستانی فلم رنگریزا کے کچھ ستاروں سے گفتگو سربین میں آنے کو ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔ آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے، ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
پاکستانی فلم رنگریزا کے گانے لوگوں میں کافی مقبول ہوئے ہیں، مگر اس جمعے یہ فلم شان شاہد کی فلم ارتھ کے مقابلے میں ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ فلم میں عروہ حسین جیسے فنکار بھی شامل ہیں جو پہلے بھی کامیاب فلموں میں نظر آئے ہیں۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے رنگریزا کے 3 ستاروں بلال اشرف، گوہر رشید اور غنا علی سے بات کی، سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔
مجھے نا آپ کا میوزک بالکل اچھا نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے جیسے شور ہو بس۔
آپ میوزیشن ہیں؟
نہیں، میں صرف ریشمی ہوں۔
بگیاں میں مور ناچے گائے نظارے سبھی۔
ہمارے ساتھ ہماری اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں بلال اشرف، گوہر رشید اور غنا علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں لندن کے اسٹوڈیو سے بول رہی ہوں۔ تینوں جو ہیں بہت مصروف رہ رہے ہیں کیونکہ آپ رنگ ریزا کی جو پی آر کیمپین چل رہی ہے، جو مارکیٹنگ چل رہی ہے، اس میں آپ پاکستان کے ہر شہر میں آج کل گردش کر رہے ہیں۔
ہاں جی بالکل، آج کل تو ایسے ہی چل رہا ہے، نہ سونے کا پتہ ہے نہ کھانے کا پتہ ہے۔
ہاں
بس 21 دسمبر ایک ڈیٹ ہے جو کہ ہم سب کے دماغ میں
گھوم رہی ہے، منڈلا رہی ہے۔
ہاں جی، اور رنگ ریزا ریلیز ہو رہی ہے، بس اسی کے لیے ساری جدوجہد اس وقت جو بھی۔
کیسا چل رہا ہے آج کل بلال؟ ایک اور بڑی فلم، آپ کی ساری فلم جو ہے کافی ہٹ جاتی،
امید ہے کہ یہ بھی ہٹ ہو۔ اور ایکچولی میوزیشن پلے کرنا بہت مشکل میرے لیے اس لیے تھا، بیکاز مجھے کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بھی نہیں پتا تھا، آئی کڈنٹ پلے اینی تھنگ، اور سیکھا، اور کافی چیلنجنگ اس لیے بھی تھا بیکاز ساتھ میں جو ایکٹرز ہیں۔
شاور میں بھی نہیں گنگناتے تھے آپ؟
نہیں، میں نہیں گنگناتا تھا شاور میں۔
ویسے کیسا گاتے ہیں آپ، سر میں ہیں یا بے سر ہیں؟
بہت بے سر ہوں میں،
مگر فلم میں تو سر میں ہے نا۔
فلم میں سر میں کیونکہ آبویسلی پیچھے پلے بیک جو سنگر ہے میری آواز وہ جے ایل ای کی ہے۔
کہیں پڑھا میں نے کہ جنید جمشید جو ہیں ان کو آپ نے، یو کیپٹ ہم ان یور مائنڈ وائل ریسرچنگ یور کیریکٹر۔
بالکل، آئی ریسرچڈ الاٹ، کچھ امریکن بینڈز تھے، کچھ برٹش بینڈز تھے، اور آف کورس ہمارے جو پاکستانی بینڈ جیسے جنون، وائٹل سائنز اینڈ آف کورس جنید جمشید میرے پرسنل فیوریٹ ہیں، مجھے ان کے گانے بہت پسند ہیں، ابھی بھی سنتا ہوں۔ اور انگریزا میں میری پرفارمنس ہے، کانسرٹ سانگ ہے، وہ پرفارمنس میرے دل کے بہت قریب ہے، اور بیکاز میں جنید جمشید کا بہت بڑا فین ہوں اور ایک لیجنڈ ہے وہ پاکستان کے، اپنی پرفارمنس ان کو ڈیڈیکیٹ میں نے کی ہے۔
ان کا کون سا گانا پسند ہے آپ کو؟
مجھے یہ شام بہت پسند ہے. مجھے اس راہ پہ جو اسپیشلی اب دوبارہ میں نے سنا تھا وہ کوک اسٹوڈیو, وہ بہت پسند ہے. ناممکن ایک ان کا ہے پسند, اعتبار تو obviously it's like one of the classic.
میں اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ میں ذرا چیک کر رہی تھی کہ ہاں سچی میں ہے فین, اب لگ رہا ہے کہ ہے. وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں بہت ان کا فین ہوں, اور جب آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا مگر آپ کو اس کی کون سی فلم پسند آئی یا کون سا گانا, تو وہ پھر اس وقت چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا.
نہیں میں ایکچولی فین ہوں, مطلب پڑی مچ سارے گانوں کا پتہ ہے.
تو یہ شام تو بڑا رومانٹک قسم کا گانا ہے نا بلال, اس قسم کا گانا ہے جو ظاہر ہے آپ نے اس وقت چلایا ہوگا جب کسی لڑکی کو آپ نے گاڑی میں چلاتے ہوئے, مطلب جو لانگ ڈرائیو نہیں ہوتی
اس وقت بھی پلے کیا تھا, اور ریسرچ بھی کرتے ہوئے ٹو گیٹ ٹو اے سرٹن موڈ, بیکاز میں رومانس کر رہا ہوں بہت زیادہ انٹینس رومانس کر رہا ہوں انگریزا میں, تو یہ شام سے کافی انسپریشن لیا میں نے.
آپ ویسے ہیں رومانٹک قسم کے؟ گوہر ہنس رہا ہے. ہاں عجیب بات ہے, سوال آپ سے پوچھتی ہوں, ہنستا گوہر ہے. سوئی آپ کو لگتی ہے, درد ہوتا ہے وہاں, پتہ نہیں کیا بات.
لیکن دو جسم ایک جان والا حساب ہے یہاں پر.
گوہر ویسے دوستی تو آپ دونوں کی کافی ہے نا
الحمدللہ,
مگر یہ ولن اور ہیرو کی دوستی,
اس سے اچھا کمبینیشن اور کیا ہو سکتا ہے.
اب آپ یو نو ٹو فور ون ڈیل آپ دیں گے نا, کیا ہم سائن اس بوتھ آن, ہمیں ہم یار پہ
کام انہی لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا کمفرٹ لیول ہو, جن کے ساتھ آپ کی فریکوینسی میچ کرتی. نیچرلی آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ فن لونگ ہو, ذرا یو نو اسٹک اپ نہ ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ نہ کریں. غنا بہت, آئی مین ہم لوگ کافی مذاق کرتے ہیں غنا کے ساتھ, اور غنا کا سینس آف ہیومر بھی بڑا اچھا ہے. اور
غنا سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ غنا بھی ہے نا یہاں.
اب تو فیملی کی طرح ساری چیزیں ہو گئی,
فیملی کی طرح
میں امیون ہو چکی ہوں.
امیون ہو
چکی ہوں, مجھے کافی تنگ بھی کرتے ہیں اور میں بس ہنس دیتی ہوں. دیٹس دی بیسٹ آئی کین ڈو بیکاز آئی ایم یوزڈ ٹو اٹ ناؤ. آئی نو کہ یہ تو ہونا ہی ہے.
ویسے آپ کے ساتھ دو اتنے خوبصورت جوان مرد جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے آپ کو زیادہ اٹریکٹو کون لگتا ہے؟
گوہر.
اچھا کیوں گوہر کیوں؟ سوری بلال,
اس سے کمفرٹ لیول زیادہ ہے, بیکاز میرا اس سے کمفرٹ لیول زیادہ ہے. اینی از ا گڈ ایکٹر,
بلال از ا بیڈ ایکٹر. آپ کا کمفرٹ لیول نہیں,
بلال از
ا ویری گڈ ایکٹر,
ہی از لائک ا فادر. آئی ریسپیکٹ
بلال از لائک ا فادر,
یو نو ہی از لائک ا فادر. وہ نہیں ہوتے 12 بجے کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, سو ہی از لائک, اس نے سب کو ساتھ رکھا ہوا ہے. اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم فار دیٹ.
بلال کافی سیریس ہے نا,
ٹو میچور.
میچور نہیں کہا میں نے, سیریس کہا.
نہیں میچور اینڈ سیریس ایکچولی.
اچھا دونوں.
غنا کے ساتھ میری میچور اور سیریس فادرلی سائیڈ میں
فادرلی سائیڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے.
بٹ دیٹس ا کمپلیمنٹ. نو
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مطلب بلال آپ کمپلیمنٹ کے طور پہ لے رہے ہیں نا.
نہیں غنا, دیٹس ناٹ ا کمپلیمنٹ فار اینی مین, ٹرسٹ می.
میں فادرلی ٹھیک ہوں.
تو اس میں آپ ایک قوال کا رول کر رہے ہیں نا؟
قوال نہیں, ڈھولک پلیئر کا کردار ہے, جو کہ ایک قوال فیملی سے تعلق رکھتا ہے.
بہت ہی انوکھا قسم کا کیریکٹر ہے, اس کی چال, اس کا چلن, جس طرح وہ اکڑ کے چلتا ہے اور گرتا پڑتا ہے.
وسیم والے جو کیریکٹر کا نام ہے, اس کا کریڈٹ یہ مجھ اکیلے کو نہیں جاتی, یہ اصل میں اختر قیوم جو رائٹر ہیں یہ ان کی ایجاد تھی یہ کیریکٹر, اور عامر محی الدین جو کہ ڈائریکٹر ہیں فلم کے, انہوں نے پھر مجھے اتنا مارجن دیا, اتنی اسپیس دی ٹو پرفارم, ٹو امپرووائز.
مطلب کہیں سے آپ نے انسپریشن لیا؟
انسپریشن
یا ریسرچ کچھ کی آپ؟
ریسرچ جو
ڈھولک والوں سے ملے.
جیسے کراچی کے اندر ایک ٹرم بولی جاتی ہے, برج کے اس پار اور برج کے اس پار.
تو آپ برج کے اس پار گئے تھے؟
میں اس پار کا کیریکٹر ہوں. ٹھیک ہے, چونکہ میں برج کے اس پار کے چیزوں سے اتنا واقف نہیں تھا, سو مجھے وہاں پر جانا پڑا, مجھے وہاں پہ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پڑا, ان کی لینگویج کس طریقے سے
بجانا پڑا.
پھر ڈھولک مجھے کچھ ڈیڑھ مہینہ سیکھنی پڑی, یعنی کہ بائی دا ٹائم, ہاں جی, یعنی کہ شان جو ڈھولک پلیئر ہیں وہ میرے استاد تھے.
آپ نے کہا شان تو میں ذرا کنفیوز ہو.
نہیں نہیں, میں نے اس لیے فوراً بولا کہ ڈھولک پلیئر جو میرے استاد تھے. تو انہوں نے مجھے ڈھولک سکھائی, کراچی کے میوزیشین ہیں وہ. ایک سرٹن ڈائلیکٹ ہے اس کا, ایک سرٹن لہجہ ہے اس کیریکٹر کا جس میں یہ بولتا ہے.
کچھ بولیں کیسے بولتا ہے؟
جیسے کہ ایک فلم کا ایک ڈائلاگ ہے, چھوارے تیار رکھو وسیم والے آ رہے ہیں.
اس کے بعد تو کوئی لڑکیاں نہیں ملیں گی تمہیں.
جسے میں نے سائن کیا تھا اس کے بعد سے مجھے پتہ چل گیا تھا.
ایک دفعہ کسی لڑکی نے آپ کو چماٹ بھی ماری تھی.
وہ چماٹ نہیں مارا تھا, وہ
اس کے بارے میں, اس کے بارے میں ہم نے پچھلے انٹرویو میں بات کی تھی, تو وہ اتنا وائرل ہو گیا تھا, ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. مشہور ہو گئے آپ اسی ایک چیز پہ.
سب کو یہی لگتا ہے کہ جیسے کہ مجھے چپیڑ پڑی تھی, اور میں آج تک کلیئرفائی کرتا رہتا ہوں کہ چپیڑ نہیں پڑی تھی, چپیڑ پڑنے والی تھی, تو اس سے پہلے میں بچ کے نکل گیا.
بلال آپ بھی کوئی ڈائلگ, گوہر نے کہا ہے نا, آپ بھی کچھ کہیں.
میں ڈائلگ بول دوں؟
ہاں ڈائلگ بول دوں.
میں بول دیتا ہوں,
مطلب اس طرح کی یقین ہو جائے آگے انسان کو.
اچھا
دل سے بولیں.
محبت کیا ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, احساس ہی نہیں تھا.
अब ये भी सिखाना पड़ेगा। नहीं क्या बात है, बिल्कुल डीप आके, मतलब अमिताभ बच्चन टोन में,
माशाल्लाह माशाल्लाह।
क्या गना, आपका क्या रोल है फिल्म में?
मेरा एक्चुअली जो मैं जब भी स्टेटमेंट देती हूँ ना अपने रोल के बारे में, तो पहले इन दोनों ने हंसना होता है। सबा इज अ ब्रिज उर्वर बिलाल के बीच में, तब मूवी में देखेंगे।
मैं बिल्कुल नहीं हंस रही हूँ, नहीं वो आपको पता नहीं कहाँ कहीं और से एको आ रही थी। जी जी आप आगे बढ़ो, आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप बताइए।
Well, Sabha is very positive towards life, friendship and every relationship. Because she is a positive person, to positive mein aapko bhi pata hai kitna margin nahi hota hai. It's another same expression, same dialogue, same feelings. Maine iski look ke saath thoda sa experiment kiya tha. Usually Pakistan mein ladkiyan is tarah ke experiment nahi karti because sabko khoobsurat hi dikhna hai. I just hope ki sabko pasand aaye.
Aap khoobsurat nahi lag rahi film mein, aap ye keh rahi hain.
Main ye aap pe chhodti hu, aap jo dekhenge mujhe bataiye.
आपने ये कहा ना कि नॉर्मली लड़कियां खूबसूरत लगती हैं, मैंने इस तरह नहीं किया है,
क्या चीज़ आपने टॉमबॉयश सॉर्ट?
अच्छा,
मतलब आप समझ लें कि बाल उसके छोटे छोटे हैं, आईब्रोज उसकी शेव हुई हुई है, मेकअप जो है वो उस तरह है नहीं है,
बहुत ही अलग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर आपने।
एग्जैक्टली
बिलाल, ये आपके बारे में कभी कभी उड़ते उड़ते आता है और फिर वो चीज खत्म हो जाती है कि मैं इश्क की बात कर रही हूँ, इश्क रिलेशनशिप्स, और आपने कहा नहीं मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है।
नहीं, आई थिंक एक्चुअली वेल प्रमोशन में तो वाकई टाइम नहीं है। जनान से निकला तो सीधा यलगार में चला गया, यलगार से निकला तो
मगर आप इतने अच्छे लड़के हैं, आप ऐसे लड़के हैं कि मदर्स इन लॉ जो हैं वो देख के वो खुश होती हैं कि अच्छा इस किस्म का दामाद हमें चाहिए। जाहिर है गौहर को देख के तो वो नहीं कहेंगे कि इस किस्म का दामाद हमें चाहिए।
थैंक यू फीफी, थैंक यू सो मच,
माय प्लेजर,
द सपोर्ट इन द वर्ल्ड दैट यू हैव ऑलवेज बीन शावरिंग ओवर मी।
तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने कहा कि एक रोमांटिक रोल जनान में ज्यादा रोमांटिक हो सकता था, वो नहीं हुआ, वो स्क्रिप्ट की डिमांड ऐसी थी एंड डायरेक्टर की विजन वैसी थी।
फिल्म तो बहुत रोमांटिक थी ना?
बिल्कुल, और रंगरेजा उससे कहीं ज्यादा रोमांटिक है, हम सबके अंदर होता है रोमांस, और अगर शायद मुझे ऑफ स्क्रीन
कभी बहुत नहीं मिला
तो फिर मैं ऑन स्क्रीन सारा रोमांस अपना।
अच्छा, ऑफ स्क्रीन कभी मोहब्बत हुई है आपको?
100%,
फिर 100 से 90% हो गई, फिर 90 से 80
पे नहीं आई, वो सीधा 0 पे आई।
किसी ने दिल आपका तोड़ा है बिलाल?
दिल ऑफ कोर्स आई थिंक हर किसी का टूटा है, वी ऑल गॉन थ्रू हार्ट ब्रेक्स इन आवर लाइव्स, एंड जरूरी नहीं है कि कोई इस तरह कोई रिलेशनशिप हो कि कोई लड़की ही आपका दिल तोड़े, कभी कभी आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हाँ, लड़कियों ने भी दिल तोड़ा है, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे बोला कि आप छुट्टी करें,
आप छुट्टी करें,
अब आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड
नहीं है, और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे,
यू आर फायर्ड।
नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो मुल्क छोड़ के जा रही थी बाहर, और शी वाज शिफ्टिंग टू इटली।
हाँ, इटली वैसे बहुत खूबसूरत जगह है, आप भी चले जाते?
मैं जाऊंगा जरूर इंशाल्लाह
उनसे मिलने।
नहीं, खूबसूरती देखने, आपने कहा ना खूबसूरत जगह, प्लान ये कि अंग्रेजा के बाद आई विल टेक सम टाइम आउट।
गौहर को साथ ले जाएंगे या अकेले ही जाएंगे?
गौहर 100% साथ में होगा।
आप और गौहर अगर इटली इन्वेड करें तो वहाँ की लड़कियों को तो खैर,
हम इटली फतह कर लेंगे। और वहाँ पे सारे इटालियन जो है उर्दू में बात कर रहे होंगे।
दिसंबर का जरा फेस्टिव समा होता है, लोग बड़े मतलब शादियों में खुश, तो ऐसी फिल्म है जो एंटरटेन करेगी लोगों को।
इसके अंदर वो सारे मसाले हैं ऑफ अ कमर्शियल फिल्म जो कि एक फिल्म के अंदर होने चाहिए। इसके अंदर पहली दफा एक मेल आइटम नंबर है,
जाहिर है तुम ही कर रहे हो।
मैं फीफी, तुम कितना अच्छे तरीके से जानती हो मुझे।
मतलब अगर कोई है बंदा हमारी इंडस्ट्री में जो एक मेल आइटम नंबर कर सकता है, वो गौहर रशीद ही।
आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट।
मैं कॉम्प्लीमेंट
आइटम नंबर है 200 ख्वाजा सराओं के साथ, कल्लू के लौंडा हो गया। हाँ जी, मतलब कि अभी से हम लोग को फरमाइश आना शुरू हो गई, जो हम लोग का जो क्लोज सर्कल है जिसको इस गाने के बारे में पता है, वो हमसे फरमाइश करना शुरू हो गया। एक मेरा दोस्त है, उसकी शादी हो रही है, तो वो कहता है इस गाने में मैंने एंट्री देनी है अपनी, ठीक है, तो 12 मसाले पूरे
हैं।
पाकिस्तानी फिल्म रंगरेजा के सितारे बिलाल अशरफ, गौहर रशीद और गनाली हमारे साथ ही फीफी हारून से बात कर रहे थे, और इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जावेद सुमरो, प्रोड्यूसर थे हुसैन अस्करी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे एलिस्टर बीविस, और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। खालिद करामत को सरबीन की टीम के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ سنیے.
پاکستانی صوبے بلوچستان کے کوئٹہ کے میتھڈسٹ چرچ پر ہونے والے حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 56 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی مشرقی یروشلم میں سفارت خانہ کھولنا چاہتا ہے. چین سے تعلق رکھنے والے 50 جوڑوں نے سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں اجتماعی شادی کی تقریب کے دوران رشتہ ازدواج استوار کیا. اس تقریب میں دونوں ممالک کے حکام نے شرکت کی. فلسطینی نژاد سعودی شہری اور اردن کی باثر کاروباری شخصیت سبی المصری کے خاندان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے انہیں حراست میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا ہے اور وہ جلد اردن واپس لوٹ آئیں گے. افغانستان کے شمالی صوبہ ہلمند میں طالبان کے حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. افغان حکام کا دعویٰ ہے کہ جوابی کارروائی کے دوران 15 شدت پسند بھی مارے گئے تھے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.